¡Mario Vos! ¡Mario Vos! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Ap! ¡Me ubar! ¡Kar zakte paga! ¡Le apni nazar se kare zuba! ¡Del gosh mela! ¡Faryad na kar! ¡Taasir dikha! ¡Takarir na kar! ¡Sher Islam pe chika!
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز علماء الكرام گرامی قدر سامعین جامعہ رشیدیہ کے عزیز طلباء کراچی میں مجھے متعدد بار حاضری کا اتفاق ہوا اور بعض مذہبی تقریبات سے مخاطب ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا اور آج بھی سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا آج کی حاضری میں اور اس سے پہلے کراچی میں حاضری کے تحت ایک جیسی نہیں ہے آج میں آپ کے سامنے انجمن سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام ترتیب دیے گئے پروگرام سے مخاطب ہوں، جبکہ اس سے پہلے جب بھی میں حاضر ہوا وہ پروگرام مختلف دوستوں نے اپنے طور پر ترتیب دیے ہوئے تھے، جہاں تک سپاہ صحابہ کے نام سے کام کرنے والی تنظیم آپ کے سامنے آئی، یہاں تک اس جماعت کا تعلق وہ اگرچہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، تاہم جہاں تک اس کے پروگرام کا تعلق ہے وہ مدع اصحاب رسول کو گلی گلی کریا کریا بستی بستی عام کرنے سے ہے، دو سال پہلے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جنگ میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی، جنگ کے حالات کے پیش نظر اس کی بنیاد رکھی گئی، دشمنان اصحاب رسول کی وہاں کی سرگرمیوں کو پیش نظر رکھ کر مدع اصحاب رسول کو عام کرنے کی غرض سے اس جماعت کی بنیاد جنگ میں رکھی گئی تھی. ظاہری حالات اس وقت یہ نہیں بتلاتے تھے کہ یہ جماعت اتنے قلیل عرصہ میں کراچی سے خیبر تک پھیل جائے، بظاہر حالات ایسے نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ شاید یہ ایسا ہو جائے، اپنی ہمت استطاعت حالات ذرائع وسائل اور اسباب کی حد تک یہ محسوس نہیں ہوتا تھا، تاہم جو کچھ ہمارے جذبات تھے یا ہمارے وسائل تھے اس کی حد تک جنگ میں اس کی بنیاد رکھی اور کام شروع کر دیا گیا. ہمارا اللہ گواہ ہے کہ ہم نے اس وقت اس کی بنیاد نیک نیتی پہ رکھی اور آج تک اسی پہ قائم ہے، آئندہ بھی اللہ محفوظ فرمائے کہ ہمارے دل میں کبھی بدنیتی کا عنصر شامل نہ ہو. پاکستان میں اصحاب رسول کے خلاف انتہائی زہریلا لٹریچر چھپتا تھا اور چھپ رہا ہے، وہ میری نظر میں تھا، لیکن بظاہر میں یہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم ملکی سطح پر اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی پوزیشن میں ہو جائیں. جہاں تک جنگ کا تعلق تھا ہم نے یہ جرت کی اور ہمت کر لی کہ کم از کم ایک محدود علاقہ صحیح ہم کوشش تو کریں کہ اس راستے میں رکاوٹ بنے. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جنگ رابطی جا رہیت کے لحاظ سے ثانی لکھنؤ شمار ہو. اللہ معاف کرے وہاں ایسے حالات واقعات آئے کہ دیواروں پر اعلانیہ دشمنان اصحاب رسول نے صحابہ کرام کے نام لکھ کر آگے ماں بہن تک کی گالیاں لکھی،
حتیٰ ایسا بھی ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چٹے نسبت ان پہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کا نام لکھ کر کٹیا کے گلے میں ڈالا تھا، نقل کفر کفر نواز. یہ واقعات تھے اور ان واقعات و حالات نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. اس لیے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی اور ایک محدود حلقے میں، محدود علاقے میں اس کی بنیاد رکھی. رب العالمین نے اتنا فضل کیا کہ ایک محلے سے اٹھنے والی چند نوجوانوں پر مشتمل تنظیم آج پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے اور ہر ضلع تک میں پھیل گئی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت. اب اپنا اور بیگانہ، اس کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے. اپنا عقیدت کے طور پہ تسلیم کر رہا ہوں اور دشمن گھبرا کر اسے تسلیم کر رہا ہوں. کیوں؟ دشمن اس لیے تسلیم کر رہا ہے کہ جو آواز کل تک صرف محراب میں تھی وہ آواز سڑک پہ آ گئی، جو آواز کل تک صرف ممبر پر تھی وہ آواز چوکوں اور چوراہوں پہ آ گئی. تو ظاہر ہے کہ دشمن اس سرگرمی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ آواز دو سال کے قلیل عرصے میں اس حد تک آگے نکلی. دو سال کا عرصہ کسی جماعت کو ملکی لیول پہ پھیلنے کے لیے انتہائی کم عرصہ. سوچ نہیں سکتا انسان کہ اتنی کم مدت میں اتنی وسعت کوئی جماعت اختیار کر لے، اور پھر وہ وسعت بھی ایسی کہ اس دو سال کے قلیل عرصہ میں سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر مشتمل تین مقدمے 302 کے درج کیے گئے اور تینوں جھوٹے. 302 انتہائی سنگین کے انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن دشمن نے بڑی سازش کے تحت ہمیں ایسے سنگین مقدمات میں پھنسا کر اپنے طور پہ گویا یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں کسی نہ کسی صورت میں تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. دو سال کے کم عرصہ میں اتنے سنگین مقدمات میں کسی جماعت کا ملوث ہونا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ان مقدمات میں ملوث کیا گیا بلکہ کارکنوں کو تھانوں میں الف نندا کر کے، برہنہ کر کے، الٹا لٹکا کر مارا گیا. اور یہ میں معاذ مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت. اس کے باوجود بھی سپاہ صحابہ کا کوئی ایک کارکن پورے ملک میں ایسا نہیں بتلایا جا سکتا جس نے یہ بیان دے دیا ہو کہ میرا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا اپنی جماعت کے چھوٹے سے لے کر بڑے ہر کارکن ہر عہدیدار تک کے ساتھ یہ عہد ہے کہ آپ کو مار پڑے گی تو مجھے ساتھ پڑے گی، میں چین سے رہوں گا آپ بھی چین سے رہیں گے، آپ سے مشکل آئے گی تو میں آپ سے پیچھے نہیں ہوں گا. اس لیے کہ میں اس کو دین سمجھتا ہوں، ہم اپنے مال کسی گویا پروپگنڈے کے لیے، یہ ذاتی اغراض کے لیے، یہ شہرت کے لیے اس کام میں نہیں آئے. اگر ہم نے شہرت حاصل کرنی ہوتی یا کوئی پروپگنڈا کرنا ہوتا تو اور مسائل اور کام بہت سے ہم اصحاب رسول کو اپنی ذاتی شہرت کے لیے استعمال کرنے کو کفر سمجھتے ہیں.
نعرہ تکبیر، چلے صحابہ جیوے جیوے،
الٹا لگتا ہے
صحابہ چائے صحابہ، باطل کا کرو محاسبہ، باطل کا کرو محاسبہ.
دو سال کے قلیل عرصہ 302 کے مقدمات، پھر تشدد، ظلم، حد درجہ زیادتی، اور اس کے باوجود بھی کارکنوں کا جماعت سے نہ ٹوٹنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس جماعت کی بنیاد حب اصحاب رسول پر رکھی گئی، یہ ذاتی اغراض کے لیے نہیں رکھی گئی، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس طرح لوگ ٹوٹ دینا. اور یہ بھی میں چلتے ہوئے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے سنگین مقدمات یہ اس قسم کے خطرناک پروگراموں کے ساتھ ساتھ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ انہیں جان سے ختم کر دے گا تو اسے یہ چیز بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہماری موت اس کے غیر مسلم اقلیت کا سبب بنے. یہ بات وہ بھی طے کر لے اور ہم نے بھی طے کی. ہم قتل کسی غلط پانی میں مبتلا نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر تاریخ قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کے کبھی کوئی تاریخ پروان نہیں کرتی. جہاں وہ نیک نیتی مانگتی ہے وہاں قربانی بھی مانگتی. تو اگر دشمن یہ سمجھتا ہو کہ شاید اس طرح تشدد کے ذریعے مٹا دیا جائے گا تو ہمارا مٹ جانا اس تاریخ میں مزید جان پیدا ہے. ہماری منزل، ہمارا مقصد اصحاب رسول کی مدہ کو گلی گلی عام کرنا اور ان کے دشمنان سے کفر کو واضح کرنا. اس پر ہمارے پاس کیا دلائل، ہم اس پر کتنا مواد رکھتے ہیں، یا اس کو کس حد تک ہم نے بیان کیا، یہ چیز خاصا وقت مانگتی ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ابھی سپاہ صحابہ کراچی میں بالکل ابتدائی مراحل میں اور میرا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں اتنی نظم و ضبط کے ساتھ کام کریں کہ جماعت اپنی منزل تک پہنچ سکے. نہ یہ کہ وہ آغاز ہی میں ختم کر دی جائے. میں اس کے لیے آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا تعاون آزاد ضروری ہے، نظم و ضبط کے ساتھ آپ کا ہمارے ساتھ چلنا، تعاون کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی منزل کو چھوٹیں. مجھے یہاں آنے کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حق نواز کو یہاں نہیں آنا چاہیے، جبکہ شاید میں آج سے 2 سال پہلے یہاں آیا ہوں اور اس وقت یہاں آنے کے بعد میری آمد پر کوئی تقریب کاری نہیں ہوئی، کوئی فسادات نہیں ہوئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں. بم پھٹے اس دوران میں تو جانوں، حالات انتہائی تباہ کن ہوئے تو کوئی ہماری سرگرمیوں کا رزلٹ یا نتیجہ تو نہیں. پھر میں مجھے نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا کہ اسے جہاں نہیں آنا چاہوں. اور مزید مجھے حیرت یہ ہوئی کہ مطالبہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف میں نے کبھی کوئی تقریر نہیں کی، نہ میں نے کیے نہ میں کرنا چاہتا. میں نہیں سمجھ سکا کہ انہیں کس نے استعمال کیا ہے، وہ استعمال کیوں ہوئے، یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے. میری تمام تر سرگرمیوں کا تعلق رفت اور سیت سے ہے، اور یہ ایک ایسا محاذ اور میدان ہے کہ جس محاذ سے یا جس میدان سے نہ مجھے قانون ہٹا سکتا ہے، نہ حکومت ہٹا سکتی ہے، نہ آپ ہٹا سکتے ہیں، نہ دشمن ہٹا سکتے. میں اس کو ایمان اور دین سمجھتا ہوں اور ایمان اور دین کو چھوڑا نہیں جاتا. اگر مجھے یقین ہے کہ میرا پورا صحیح ہے تو مجھے اس سے ڈر جانا چاہیے یا نہیں ڈر جانا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا؟ ڈر جانا چاہیے. اگر ایمان ہے تو ڈر نہیں جانا چاہیے. کیا ہوگا؟ انجام تو موت ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ جی سارے نہیں بولتے آپ. انجام موت ہی ہے نا, تو موت اپنے وقت سے آ جائے پہلے آ جائے گی. کوئی لا سکتا ہے پہلے جی؟ یعنی 302 کے مقدمات میں بار بار ایک شخص کو ملوث کیا جائے بغیر کسی وجہ کے, اور پھر وہ باہر آ جائے تو یہ دلیل نہیں ایک بات کی کہ موت اس کے قبضہ میں ہے, کسی اور کے قبضہ میں نہیں. یعنی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی لاوارث نے صحیح آدمی کو پکڑ کر خود قتل کریں اور پرچے میں وہ اقنواد اور سپاہ صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ سزائے موت ان کو ہو. کبھی ایسا بھی ہوا, یہ اثر ہمارے پاس, اور باقاعدہ پورے پروگرام اور پلان سے ساتھ کیا گیا. لیکن ایک دن بھی ہمارے دل میں یہ کھٹکا نہیں آیا کہ شاید ہم اس میں مر جائیں گے. اس لیے نہیں آیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ جس دن ہماری موت آنی ہے وہ دن کوئی ٹال نہیں سکتا, اور جب تک موت نہیں آنی ہے تو وہ دن کوئی لا نہیں سکتا. یہ ہم سمجھتے ہیں دیانتداری کے ساتھ ہمارا ایمان. موت حیات دونوں اللہ کے قبضہ میں, اور وہ اپنے وقت سے پہلے کبھی نہیں آئے. گرامی قدر سامی, میں نے ابتدائی یہ چند الفاظ سپاہ صحابہ کے لیے عرض کیے. اس عنوان پر میری آمد بھی پہلی اور اس عنوان پر پروگرام بھی پہلوں, تو لازمی بات ہے کہ مجھے اپنی اس نوجوان تنظیم کا تعارف کرانا ہے کہ ہم چاہتے کیا. آگے چلنے سے پہلے مزید تھوڑا تعارف کرنا چاہوں گا کہ سپاہ صحابہ تقاریب کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, اخباری بیانات کے ذریعے, باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ سنی قوم کو متحد کرنا چاہتی, اور متحد اور منظم کرنے کے بعد ہماری منزل یہ ہے کہ پاکستان کی زمین پر کوئی قلم, کوئی زبان, کوئی تاریخ جو اصحاب رسول کے خلاف ہو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے, اور قانون کو وہ زبان اور قلم روکنا ہو. آپ اس پروگرام سے متفق ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ قانون بھی آسانی کے ساتھ بات نہیں سنتا. قانون بھی اس وقت بات سنتا ہے جب قانون کے کان سے پکڑا جائے, قانون بھی اس وقت بات سنتا ہے جب قانون کے گربان میں ہاتھ ڈالا جائے. ہماری یہ ایک مشکل ہے, ہماری یہ مصیبت ہے, ہماری یہ غلط بات ہے, اسے مانا جائے. قانون بھی اس وقت توجہ کرتا ہے جب اس کے اوپر آنکھ خود آ رہی ہو, اس وقت قانون متوجہ ہوتا ہے. بات جانیت کے خلاف قانون طویل عرصہ تک حرکت میں نہیں آیا, بلکہ اساتین امت کو صرف کس جرم میں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم قادیانیت کو کفر کے سمجھتے ہو, تم مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کیوں کہتے ہو. اس جرم میں امیر شریعت جیسی عظیم ہستی سالہ سال تک جیل میں چکی پیس دی گئی, سالہ سال تک. اس جرم میں امت کے سید علماء کو برف کے پودوں پہ لٹا کر مارا جاتا رہا, کسی جرم میں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جاتی رہی کہ تم قادیانیت کو کفر کیوں کہتے ہو. قانون نے ان کا ساتھ نہیں دیا, صحیح اثر ہے, لیکن انہوں مسلسل جدوجہد جاری, اور پھر وہ وقت آیا کہ قانون خود مجبور ہوا کہ وہ بات ان لوگوں کی مانے. مانی گئی یا نہیں مانی گئی؟ اسمبلی میں مانی گئی. قانون مجبور ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن سب مجبور ہوا. قانون نے اس وقت بات مانی جب 10,000 نوجوان نے لاہور کی سڑکوں پہ لہو کے دیا. قانون نے اس وقت, اگرچہ قانون ساز اداروں کا یہ ظلم قیامت کے دن اس ظلم کی انہیں سزا بھگتنا پڑے گی کہ جس چیز کو تم نے ایک ہفتہ بعد آ کر جرم تسلیم کیے اسی چیز کو تم نے پہلے دن جرم کیوں تسلیم نہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے خالق کے ہاں جواب دیں گے, لیکن جہاں تک میں بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون نے بھی بات اس وقت مانی جب خود قانون کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا کہ یہ بات ہماری تسلیم کیوں نہیں کی جا رہی اتنے دلائل کے باوجود. جب 10,000 نوجوان لاہور
کی سڑک کے طرف گیا، لاکھوں افراد نے ڈیرے بھر دی، سینکڑوں اکابرین اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن کر جیل کی سلاخوں میں بند رہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہوئے پھر قانون مجبور ہوا اور اس نے قاضیان یک کا کفر تسلیم کیا۔ آج پوری دنیا قاضیان یک کا کفر مان چکی ہے۔ بیانی اسی طرح آپ کو سیدھا آج کے گفتار کو کافر تسلیم کرانے کے لیے، آپ کو صحابیت صدیق کے منکر کو کافر تسلیم کرانے کے لیے، آپ کو قرآن کریم کی تعریف کے قائل کو کافر تسلیم کرانے کے لیے، آپ کو صحاب رسول کے دشمن کو کافر تسلیم کرانے کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس جدوجہد میں آپ کے پاؤں میں بیڑی آئے گی، اس طویل جدوجہد میں آپ کے ہاتھ میں عسکری آئے گی، اس جدوجہد میں آپ کو کئی جیل کی سوپ سے برداشت کرنا پڑے گی، رنگ پانی میں مت مبتلا ہوں گے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہو، ہمارے دامن سے ویوستھا ہو جائے گی۔ ہم کانٹوں پہ چل رہے ہیں، تمہیں کانٹوں پہ چلنا ہوگا، ہم تلوار کی دھار پہ چل رہے ہیں، تمہیں دھار پہ چلنا ہوگا، ہم اکڑی کو زیور سمجھتے ہیں، تمہیں زیور سانچنا ہوگا، ہم دہلی کو زیور سمجھتے ہیں، تمہیں زیور سانچنا ہوگا، ہم دہل کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں اور اسے عبور کرنا چاہتے ہیں، تمہیں عبور کرنا پڑے گی۔ اگر ہمارے اس موقع سے مستفق ہو تو ہاں جو قیامت کے دن میں ضمانت دیتا ہوں، تم آج
جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اتنا تو رام کھائیے کہ میں بات بھولتے نہیں ہوں۔ نعرے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جب بات بولنے والے کی یا مقرر کی ختم ہو، کہیں وہ خطاب کرے اور آپ کو پسند آئے اور آپ کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں تو نعرے، جب تک بات کا تسلسل جا رہا ہو تو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ایک گفتگو کا وزن برباد ہو جائے۔ اب آپ نے ایک ایسے مقام پہ نعرہ لگایا کہ میں ساری بات بھول گیا، تو میں کیا کہوں؟ آپ کو بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد
نہیں ہوگا،
میں آج کیا کر رہا تھا کہ ہم آپ کو کسی غلط کام میں نہیں رکھنا تھا، ہمارے ساتھ ایک چلے دل سے، دو چلیں دل سے چلیں، تین چلیں دل سے چلیں، ہزار چلیں دل سے چلیں، کوئی غلط پانی میں نہیں رکھنا چاہتے، دو چلے دل سے چلیں۔ اور جب وہ دل سے چلے گا تو میں نے عرض کر دیا ہم پھولوں پہ نہیں چل رہے، کانٹوں پہ چل رہے، اور جو ہمارے ساتھ چلے گا اسے کانٹوں پہ چلنا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی حالات وہ نہیں ہیں کہ آپ فوراً ہی ایسے آرام سے بستر سے سو کر اپنے موقف کو منوا لیں گے، ابھی آپ کو کانٹوں پہ چلنا ہوگا۔ کسی کو عمر سے مختلف ہے تو یقین ہم قیامت کے دن وہ ہمیں نظر انداز نہیں کریں، اور وہ بہت بڑی سماج، اور جب بات زبان پہ آ گئی کسی کو عمر کی تو کہہ دوں کہ یہ دو اتنی بڑی شخصیات، اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے بڑی کوئی شخصیت کائنات میں موجود نہیں۔ رتوج سیزن میرے الفاظ تھا، یہ دو شخصیات اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے بڑی کوئی شخصیت کائنات میں موجود نہیں، زمین کے طور پہ بڑی سادہ کی بات کروں گا، اعلی مقام، اس میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک اور شبہ نہیں جنت. آپ جب بھی کسی سے پوچھیں کہ نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں, اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان آپ کو یہی جواب دے گا کہ جنت. دوسرا جواب یہ نہیں دے گا. ایک ہی شک ہے آپ میں, تو کسی کو شک ہے کہ نبی کا روزہ جنت نہیں؟ شک نہیں, جنت ہے. سچی بات ہے, اس میں کوئی کسی حد تک بھی شبہ کی گنجائش ہے نہیں. سچی بات کہ نبی کا روزہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور ابو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور ابو بکر عمر اسی جنت میں دفن ہے. کہیے نا بات آگے چلے. اسی جنت میں موجود ہے. آج سے 1400 سال پہلے اس جنت میں وہ داخل ہوئے, دن بہارے داخل ہوئے.
سب کے ساتھ
سینکڑوں مقدس افراد نے انہیں جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا, سینکڑوں افراد. یہ اس میں کوئی شک ہے؟ ابو بکر کے جنازے کی جب چار پائی اٹھا کر لائی گئی تھی تو کس طرح سے رکھی گئی؟ بولیے نا. اگر نبی کے روزے کو آپ جنت مانتے ہیں تو ابو بکر کا جنازہ جنت کے دروازے پہ پڑا ہے, تو پھر اس دروازے سے واپس لایا گیا یا دروازے کے اندر داخل کیا گیا؟ اونچی آواز سے بولیے تاکہ میں آگے نکل سکوں. بلند آواز سے, بلند آواز سے, پورے دلی جذبات کے ساتھ بولیے. آج سے 1400 سال پہلے ابو بکر کا جنازہ جنت کے دروازے پہ پڑا ہے. جنت کا دروازہ بند ہے اور کھلتا ہے تو کیا واپس آ گیا یا اندر داخل ہوا؟ تو ابو بکر کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے سینکڑوں افراد نے آج سے 1400 سال پہلے دیکھا, اور آج 14 صدیاں گزر گئی. ہر سال لاکھوں انسان یہ دیکھ کے آتے ہیں کہ ابو بکر ابھی اسی جنت میں ہے. نہیں دیکھ کے آتے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شبہ جی؟ سادی سی بات کرنے کا عادی ہوں اور صاف بات کرنے کا, نہ تسلو نہ بناوٹ, اللہ اس سے محفوظ رکھے. سادے کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پہ 14 صدی پہلے ابو بکر کا جنازہ پڑا تھا, واپس نہیں آیا, اسی جنت میں داخل ہوا. لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آج 1400 سال گزر گئے. ہر سال 30 لاکھ انسان روزہ نبی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے. ہر انسان دیکھ کے آتے کہ ابو بکر ابھی اس جنت میں ہیں. اس وقت لوگوں نے داخل ہوتے دیکھا, اور آج تک ہر سال مسلمان مسلسل تواتر کے ساتھ شہادت دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ابھی جنت میں ہیں, نکلے نہیں. ذرا توجہ رہے میری طرف, ابھی جنت میں ہیں, وہاں سے نکلے نہیں. داخل ہوتے بھی دیکھا کہ جنت میں گئے انہیں دو آنکھوں کے ساتھ, اور شہادت دی اس وقت کے لوگوں نے کہ جنت میں داخل ہوئے. اور آج تک مسلمان ہر سال جو ہٹتے جاتے ہیں واپس شہادت دیتے ہیں کہ نبی کے روزے میں 3 قبریں ہیں, ایک خود پیغمبر کی, ایک ابو بکر کی, ایک عمر کی. تو گویا ہر سال 30 لاکھ انسان کی شہادت اور دوائی یہ آتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوا تھا, اور آج تک اسی جنت میں. اونچی آواز سے بولی, آج سے 1400 سال پہلے عمر جنت میں داخل ہوئے تھے, اور آج تک اسی جنت میں. ہر سال 30 لاکھ انسان گواہی دے رہا ہے, 30 لاکھ, اور وہ 30 لاکھ بھی کسی ایک علاقے کا نہیں, پوری دنیا سے, دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ اس بات کو دیکھنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں شہادت دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ آج بھی ابو بکر جنت میں ہیں. اتنی بڑی تعداد کبھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہوتی, اتنی بڑی تعداد جو مختلف علاقوں سے آئی ہو, اور پھر وہ روزہ نبی سے حاضری دے, اور پھر گواہی دے کہ آج بھی وہاں ابو بکر دفن ہے, عمر بھی وہاں دفن ہے, 1400 سال پہلے داخل ہوئے تھے. لوگوں نے دوائی دی داخلے کی, اور آج تک دوائی مسلسل جاری ہے کہ ابھی تک وہی ہے, وہاں سے نکالے نہیں گئے. توجہ کیجیے, اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. پھر یہ جنت کا یہ حصہ
یہ ٹکڑا بھی وہ ٹکڑا اور حصہ ہے جو کائنات کی ہر چیز سے بلند ہے، حتیٰ کے عرش بری سے بلند ہے، بیت اللہ اور بیت المقدس سے بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ اس لیے بلند ہے کہ خاتم الانبیاء کا خمیر اسی جگہ سے، اسی خطے سے لیا گیا ہے. جب خاتم الانبیاء اللہ کے ماں سوا سب سے اونچے ہیں، تو جس جگہ سے ان کا خمیر لیا گیا وہ جگہ بھی اللہ کے سوا ساری کائنات سے بلند ہونا چاہیے، ماں سوائے انبیاء. سمجھ رہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود تو بڑا مقدس وجود ہے نا. سمجھ رہے ذرا میرے الفاظ پہ آپ کی نگاہ رہنا چاہوں. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند مرتبہ ہے، تو جہاں سے آپ کے جتنے اکار کے ذرات لیے گئے وہ جگہ ہر چیز سے بلند ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی اسی آواز سے. جتنا میٹیریل عمدہ ہوگا اتنا وجود، اتنی عمارت عمدہ بنے گی. جس جگہ سے خاتم الانبیاء کے جتنے اکار کا میٹیریل لیا گیا ہے وہ جگہ بیت اللہ سے اعلیٰ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جب یہ جگہ اعلیٰ ہے اور یہ بھی قرآن نے طے کر دیا کہ جہاں سے جس کا خمیر لیا جائے وہی وہ دفن ہوتا ہے، دوسری جگہ دفن نہیں ہو سکتا. منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. جہاں سے خمیر لیے گئے وہی دفن ہوگا، وہی سے قیامت کے دن اٹھے گا. محمد رسول اللہ کا خمیر اسی جگہ سے لیا گیا تھا جہاں آج دفن ہے، اور قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے. اس اصول کے مطابق ابو بکر کا خمیر بھی اسی جگہ سے لیا گیا، عمر کا خمیر بھی اسی جگہ سے لیا گیا. مزید میرے اس موقف کی تائید ہوتی ہے اس بات سے کہ آج بھی وہاں ایک قبر کی جگہ پائی. جگہ نہ ہوتی تو الگ بات، لیکن جب جگہ ہے تو کسی اور کو دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ عثمان کو دفن کیوں نہ کر دیا گیا؟ سیدہ عائشہ کو دفن کیوں نہ کر دیا گیا؟ سیدہ زہرا کو دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ علی بن ابی طالب، حسن بن علی یا کسی دوسرے صحابی کو وہاں دفن کیوں نہیں کر دیا گیا؟ جگہ نہ ہوتی تو مجبوری، لیکن جب جگہ ہے، قبر کی جگہ موجود ہے، پھر کسی اور کی قبر کیوں نہیں بن رہی؟ اور آج تک وہ جگہ خالی کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ جن جن کی مٹی اس خطے سے اٹھائی گئی تھی وہی یہاں آ سکتے، دوسرے نہیں آ سکتا چاہے کتنا بڑا ہو. مجھے عثمان کی بڑائی سے اختلاف نہیں، مجھے علی کی بزرگی اور تقدس سے اختلاف نہیں، مجھے ایسا تجربہ اور سارا کی منزلت اور قدر سے اختلاف نہیں، لیکن یہ آپ کو بات ماننا پڑے گی کہ اتنی بڑی شخصیات کا خمیر بھی یہاں سے نہیں لیا گیا تھا. اگر لیا گیا ہوتا تو ان میں سے کوئی تو یہاں دفن ہوتے، لیکن جب نہیں ہوئے تو پتا چلا کہ یہاں وہی آئے گا جس کا خمیر اس جگہ سے لیا گیا. وہ تین آ چکے ہیں، ایک باقی ہے، محمد رسول اللہ کا خمیر یہیں سے تھا وہ بھی آگے، ابو بکر سے یہیں سے تھا وہ بھی آگے، عمر سے یہیں سے تھا وہ بھی آگے، عیسیٰ بن مریم کا خمیر یہیں سے لیا گیا ہے، وہ آئے گئے جگہ انہیں کے لیے خالی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ نبی کے روزے کو جنت مانتے اور جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے، لیڈر ہو، سیاستدان ہو، یا مولوی ہو، یا غیر مولوی، دکاندار ہو، یا سرمایہ دار، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ اس سے کہیں گے کہ نبی کے روزے کو جنت مانتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جواب میں کہے گا نہیں مانتا؟ کیا خیال ہے؟ جواب میں یہی کہے گا نا کہ مانتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو. لیکن اگر مسلمان ہے تو کہے گا نا کہ نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوں. تو جب جنت مانا گیا پیغمبر کا روزہ، اور یہ بات بھی تسلیم ہو گئی کہ یہاں وہی آ سکتا ہے جس کا خمیر یہاں سے لیا گیا ہو، تو ابو بکر و عمر یہی آئے ہیں اس لیے کہ ان کا خمیر یہاں سے لیا گیا تھا. تو گویا یہ دو شخصیات اتنی بڑی شخصیات ہوئی کہ ان کا خمیر اللہ نے جنت سے لیا ہے. ایک ہے ابو بکر و عمر کا جنتی ہونا، یہ ایک الگ بات ہے. میں صرف ان کو جنتی نہیں کہہ رہا، جنتی تو اور لوگ بھی بن جائیں گے،
کہ جن کا خمیر جنت سے نہیں آیا لیکن نیکی کی ہے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ دو انسان صرف جیلی سے نیکی کر کے جنت سے ہیں, یہ آئے بھی جنت سے تھے کہ بھی جنت میں ہیں. اور جب یہ جنت سے آئے تھے جنت ہی واپس گئے ہیں, اس وقت لوگوں نے جنت میں داخل ہوتے دیکھا, آج تک گواہی ہے کہ جنت میں ہیں. تم بتلاؤ کہ پھر جنتی انسان پر تنقید کرے, جنتی انسان پر تبصرہ کیسا, جنتی کے لیے یہ سوال کیسا کہ وہ کیسے تھے, آخر انجام یہ جنت ہے یا جہنم. جب ایک انسان جنت پر آگے ہے اس سے اعتراضات نہیں ہو سکتے, اس کے لیے تنقید کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے. ابو بکر عمر جنت سے آئے تھے جنت چلے گئے ہی, اب ان سے طرح کرنا دلیل ایک بات تھی کہ یہ طرح نبی کے روزے کو جنت نہیں مان رہا. اگر جنت مانتا پیغمبر کے روزے کو ابو بکر سے طرح نہ کرتا, نبی کے روزے کو جنت مانتا عمر سے طرح نہ کرتا. اور جب ابو بکر عمر سے طرح نہ کر رہا ہے تو یہ شخص نبی کے روزے کو جنت نہیں مان رہا. بھائی لمبے چوڑے دلائل کو میں تمہارے قلب سے پوچھتا ہوں, اگر تم میں رکھتی بھائی مان ہے تم بتلاؤ جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا وہ کافر نہیں ہے تو کون ہے؟ مجھے بات مکمل کر لینے دے. میری تحریک کا یہ حصہ ہے, میں پیغمبر کے روزے کو جنت بلواؤں اور ان شاء اللہ مانا جائے گا. جو ابو بکر سے صبر آ کرتے اس سے پوچھئے کہ تم نبی کے روزے کو کیا سمجھتے ہو, اگر وہ کہتا ہے جنت سمجھتا ہوں تو اس سے پوچھئے کہ تجھے تیری وہ مار ہے جتنا تجھے چلا ہے کہ جنت میں پڑے ہوئے تو گائے اس سے پڑھا. اور میں اگر اس جنتی انسان سے دفاع کروں, اس کی وکالت کروں, اس کے تکتب کو بیان کروں تو ہمیں فرقہ واریت کا تانا دے دیا جائے. میں لٹ سکتا ہوں, برباد ہو سکتا ہوں, میری اولاد تختہ دار سے لٹکائی جا سکتی ہے, لیکن میں صدیق جیسے جنتی کے خلاف تمہارا بکواس کفر کبھی سن کے برداشت نہیں کر سکتا. سب کچھ تک دیا جا سکتا ہے لیکن اس جنتی کے خلاف کوئی سرگرمی برداشت نہیں ہو. مجھے بات مکمل کر لیں. حقیقت ہے ایک کہ صدیق جنتی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے جنتی ہونے کا انکار کفر ہے, اور اس کو فرقہ واریت کہنا وہ اس عقیدے کا نام فرقہ واریت رکھنا بدیان زیادتی ہے. لیکن اتنا ہم نے بھی طے کیا ہے, یعنی اس ایمان پر اگر فرقہ واریت کا تانا دیا جائے تو دیا جاتا ہے. ہم اس تانے کو برداشت کریں گے, لیکن ان دو جنتی انسانوں سمیت پیغمبر کی پوری جماعت کی وکالت کا حق ادا کرنا چاہیے. یعنی جی نبی کا روزہ جنت ہے, ابو بکر اس میں دفن ہے یا نہیں, جنت میں ہے یا جنت سے باہر؟ جی جو ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے؟ اگر نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوتا ہے ان کو بھی جنتی مان لیتا یا نہ مان لیتا؟ اسی بات سے مان لیتا نا. اور اگر ان کو جنتی نہیں مان رہا تو ان وہ شخص نبی کے روزے کو بھی تو جنت نہیں نہ مان رہا جی. اور جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا ہے اس کی سرگرمی تو قابل برداشت ہوں. اور ہم جو اصحاب رسول کا دفاع کر رہے ہیں, روزہ نبی کے تقدس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فرقہ واریت کا تانا دیا جائے؟ کسی طور پہ میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں, تقریب کاری کے خلاف ہوں, غنڈہ گردی قتل و غارت گری یا دیگر تمام ان گھرانے افعال کے ہم خلاف ہیں. ہمارا یہ قتل مشن نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک غیر ملکی اشارے پر ایک فرقہ کے نوجوان
انڈر گراؤنڈ فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے جو میں نے آپ کے خلاف کے لیے آج پہلی بار لگایا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لگا رہا ہوں کہ ایک فرقہ کے نوجوان غیر ملکی اشارے پر انڈر گراؤنڈ زیر زمین فوجی تربیت حاصل کر کے پاکستان میں اصحاب رسول کی دشمنی پہ مبنی انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں. حکومت ان کے قسم پوشی کرتی ہے اور ہم جیسے محب وطن اور دین کا پرچار کرنے والوں پر تشدد کے پہاڑ توڑتی ہے. میں نہیں سمجھتا اس حکومت کی عقل کہاں چلی گئی ہے, اس کی سوچ اور فکر کہاں چلی گئی ہے. جو در حقیقت تقریب کار ہے ان کی طرف نگاہ نہیں, اور جو تقریب کاری سے آگاہ کر کے انہیں مارا جاتا ہے اس سے بڑا ظلم اور ستم اور کیا ہوگا. انڈر گراؤنڈ فوجی تربیت, بلکہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہنا تھا یقیناً سرکاری فرشتہ موجود ہوگا. میں اسے گواہ بنا کے کہتا بلکہ اسے کہتا ہوں کہ وہ بے شک میری یہ بات نوٹ کرے, حکومت میرے اس بیان کی تردید کر دے, ثابت کر دے کہ انڈر گراؤنڈ ایک غیر ملکی اشارے پر ایک فرقہ کے نوجوان فوجی تربیت نہیں لے رہے. جو سزا حکومت کا دل چاہے مجھے دے گا, تردید تو کرے, ہمت نہیں ہے اس میں تردید کرنے. اور آج میں نے پہلی بار یہ کراچی کی زمین پر رات پاس کیا ہے اور اب میں اس کو پورے ملک میں پاس کروں, اور ابھی تو میں مبارک صاحب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک فرقے سے لو, اگر حکومت تو کمی نہ ہوئی تو پھر میں نام لوں. یہ مت بھولیے ہمارے دل میں کسی کا ڈر ہے, ہم اپنے دل میں ڈر صرف ایک کا رکھتے ہیں اور کسی کا نہیں, اور کسی کے ڈر کو میں صرف سمجھتا ہوں. ڈر صرف اور صرف ایک اللہ کا ہے, طاقت وہی ہے, قوت وہی ہے, موت حیات زندگی وقت نابختی قسمت بدقسمتی سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, کسی اور کے قبضہ میں نہیں. ہمارا جب ایمان یہ ہے تو کسی سے ڈر کا میری بات آپ کو سمجھ بھی آئی نہیں ہے. ابو بکر عمر جنت میں ہیں یا نہیں, صرف جنت میں ہیں یا آئے بھی جنت سے تھے جی, پھر ان کے خلاف پاکستان میں کام ہو برداشت کر لیا جائے. اونچی آواز سے بلند آواز سے لاہور میں ایک کتاب چھپی ہے صراط مستقبی کے نام سے, جس پر میں نے احتجاج کیا اور پورے پنجاب میں احتجاج, اور صرف اس پر نہیں اس قسم کی سینکڑوں غلیظ کتابوں کے خلاف احتجاج کیا جس جرم کی پیدائش میں ہمیں حکومت سے مارا اور 9 ماہ تک جیل میں رکھا اور سنگین مقدمات درج کیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن روز برابر نہیں رہتے, حالات بدلتے ہیں بدلیں گے, حالات پلٹا کھائیں گے انشاءاللہ. صراط مستقبی کے نام کتاب چھپی لاہور میں چھپی اور اب بھی چھپ رہی ہے. اس کتاب نے کھلے لفظوں میں نقل کفر کف نواشد الیاذ باللہ تحریر کیا گیا کہ ابو بکر وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے شیطان کا عقیدہ قبول کیا. ان لفظوں میں لکھا گیا الیاذ باللہ, اور اردو زبان آج تک اس مصنف کے خلاف کوئی کارروائی گورنمنٹ سرکار کی نہیں, کتاب ضبط نہیں ہوئی, مصنف کو سزا نہیں دی گئی, اور ہم نے جس نے اس قسم کے لٹریچر کے احتجاج کیا ہمیں طویل عرصہ تک جیل میں رکھا گیا, اور معلوم نہیں آگے کیا کیا ہمارے لیے سوچا جاتا ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے کہ ابوبکر نے معاذ اللہ سب سے پہلے شیطان کا کیڑا قبول کی ہے, وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے جی؟ جب ابو بکر جنت میں ہے اور آپ نبی پر اسے کو جنت مانتے ہیں تو کیا جنت میں شیطان کو ماننے والے جاتے ہیں یا اللہ رسول کو ماننے والے جاتے ہیں؟ بلند آواز سے
پنجاب میں پھٹتی ہے اور اسے ڈیروں کے حساب سے درجوں کے حساب سے اسے تقسیم کیا جاتا ہے. نو ماہ تک یہ آواز کو دبا گیا کہ میں خریف اور زہریلے لٹریچر کے خلاف آواز بلند نہ کر سکوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک خالق نے مجھ سے کام لینا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے راستہ سے نہیں ہٹا سکتی. دیر جانے سے پہلے جو میرا نقطۂ نظر تھا آج بھی وہی نقطۂ نظر ہے. کوئی لچک میں اس میں نہیں لانا چاہتا, اس لیے کہ میں اس کو ایمان سمجھتا ہوں. آپ بھی ایمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ کتابیں پھر ملک میں چھپے جی, صرف چھپے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصنف گرفتار ہوں اور انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں. آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو جیسے میں نے عرض کیا سنی قربت کو چلا کرنا ہوگا, سنیت کو بیدار کرنا ہوگا, سنیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا, آپ کو رات دن سنیت کو اکٹھا کرنے میں ایک کرنا ہوگا, آپ کو اتحاد رسول کی وجہ کے لیے رات دن کام کرنا ہوگا, آپ کو دشمن کی تمام تر سرگرمیوں سے آگاہ رہنا ہوگا. تب جا کر جب آپ اپنی تحریک کو عروج پہ لائیں گے قانون آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا. جب تک آپ اتنی محنت نہیں کر لیتے قانون آپ کی بات نہیں سنے گا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا رسمی تقاریر رسمی تقریبات یاد کر آپ عملی طور پہ میدان میں آئیں, عملی جدوجہد کریں, لٹریچر کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, تقاریر کے ذریعے اپنے مطالبات کو اتنا عام کریں, عام کرتے کرتے جدوجہد کرتے کرتے اس مقام پہ لا کے تحریک کو کھڑا کریں کہ پھر حکومت خود آپ سے کہے کہ تم چاہتے کیا ہو. کہے یا نہ کہے بلند آباد سے آپ کا کیا خیال ہے, حکومت کہے گی جی؟ کہے گی مسلم آباد سے حکومت کہے گی. اگر ایم کیو ایم کے لیے حکومت اپنے تمام اقدامات واپس لیتی ہے اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے, اس نے جدوجہد کی ہے, چاہے اس کی جدوجہد مذہبی اعتبار سے کوئی بھی پوزیشن رکھتی ہو, لیکن اگر وہ جدوجہد کر کے اپنے تمام موقف کو گورنمنٹ سے منواتی ہے تو آپ کو اس سے بڑی جدوجہد کر کے گورنمنٹ کو کچھ نہیں ٹکوانا ہوگا. ٹکوایا جا سکتے ہیں یا نہیں ٹکوایا جا سکتے؟ اسی بات سے ٹکوایا جا سکتے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کوئی مہاجر کوئی پٹھان مذہب کی نگاہ میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے, مذہب کی نگاہ میں دونوں بھائی. آپ کا کیا خیال ہے, بھائی ہے کہ نہیں جی؟ مذہب کی نگاہ میں بھائی ہیں یا نہیں؟ اسی بات سے اس کے باوجود یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مہاجر کے حقوق کے لیے پٹھان کے حقوق کے لیے جیل چلا جا سکتا ہے, اس کے لیے کاغذ قدمی اختیار کی جا سکتی ہے, نوجوان اپنی قوم کے حقوق کے لیے اگر جیل پڑ سکتا ہے تو نبی کے روزے کے تحفظ کے لیے صدیق یزرت کے لیے عمر کی عدالت کے لیے ایسا کہ دوپٹے کے لیے جیل کیوں نہیں بھری جا رہے ہیں؟ وہ نوجوان اس سب طور سے کیوں نہیں کرتا؟ جانے یہ کام کرنا ہے, کرنا آگے نہیں کرنا, بلند آباد سے اونچی اونچی آواز سے کرنا یہ نہیں کرنا. ہم چہرے پھیل گئے صدیق کی صدا, ہم ایسا کہ دوپٹے کی حفاظت کے لیے اکثر روپے نہیں اور اس راستہ سے گزر کر ہم اصحاب رسول افواج نبی کے لیے ایک نہ ایک دن آئینی تحفظ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جیسے ختم نبوت کے لیے آئینی تحفظ حاصل کر لیا گئے ہے اسی طرح اصحاب رسول سے ناموس کے لیے ایک نہ ایک دن سپاہ صحابہ آئینی تحفظ حاصل کر لے گی. آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا سپاہ صحابہ کوئی بات عام جماعت نہیں ہے, سپاہ صحابہ کوئی عام تنظیم نہیں ہے, سپاہ صحابہ جرس کا نام ہے, سپاہ صحابہ چارے کا نام ہے, سپاہ صحابہ بربرے کا نام ہے, سپاہ صحابہ عبد صدیق کا نام ہے, سپاہ صحابہ عبد حمیر کا نام ہے, سپاہ صحابہ ایک جلغار کا نام ہے, سپاہ صحابہ جرس کا نام ہے, سپاہ صحابہ للکار کا نام ہے, سپاہ صحابہ لچکا ہے جی, سکتے ہیں. یا خدا وانا ہوتا ہے.